मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا۔ قرآن مجید کی آیتوں کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جاپان میں میرا یہ پہلا سفر ہے، بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، بڑی نوازش، لیکن کچھ مخالفت میں مضامین بھی آ رہے ہیں۔ آج جب آپ کی مسجد میں بیان کے لیے میں آ رہا تھا، ایک صحافی کا مضمون میری نظر سے گزرا جو میرے خلاف لکھا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے اور بھی لوگوں کے دماغ میں وہ سوال آ سکتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آج اسی پہ بیان کروں گا۔ سوال یہ تھا، ان کا اعتراض یہ تھا کہ مجھ سے پہلے یہاں ایک کے پی کے بڑے عالم ہیں شیخ ادریس صاحب دامت برکاتہم، وہ آئے تھے، اب میں آیا تو صحافی نے یہ اعتراض کیا کہ جاپان کے لوگوں کو کیا اب پاکستانی آ کے سکھائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا بولیں، جملہ مکمل کرنا پڑے گا آپ کو، نہیں کرنا چاہیے یہ سکھائیں گے، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی، معذرت کے ساتھ بدتمیزی کی حد ہے نا، کہ وہ پسماندہ ملک جو خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ میں ان کے اعتراض کا حاصل بتا رہا ہوں، کافی لمبا مضمون لکھا انہوں نے، نام نہیں بتاؤں گا ورنہ سب پڑھنا شروع کر دیں گے، مشہور ہو جائیں گے وہ۔ مضمون یہ لکھا جس کا پورا لمبا چوڑا مضمون کا خلاصہ ہی ہے کہ یہ آ کے ہمیں کیا کریں گے جاپانیوں کو، کیونکہ نیوز چلی نا کہ مفتی صاحب جاپان میں تبلیغ اسلام کے لیے، تو انہوں نے کہا ان کو اسلام سکھاؤ گے یہ جاپانی قوم کو، یہ تو پہلے کامیاب لوگ ہیں۔ کچھ کامیاب لوگوں کو تھوڑی سکھایا جاتا ہے، سکھایا ناکام لوگوں کو جاتا ہے، جو ہم جیسے غریب ملک کے رہنے والے ناکام، سیاست میں بھی ناکام، ترقی میں بھی ناکام۔ انگریز جو پٹریاں ٹریک بچھا کے ٹرین کی چلا گیا تھا، اس کی ریپیئرنگ ہم سے نہیں ہو رہی، اور ہم آ کے ان کو کیا سکھا رہے ہیں، کامیابی سکھا رہے ہیں، سکسیز، کامیابی۔ آؤ ہم بتاتے ہیں کامیابی کسے کہتے ہیں۔ اتنا اچھا مضمون تو انہوں نے بھی نہیں لکھا ہوگا جتنا میں نے کر دیا ہوں گا۔ ان کا حاصل یہ ہے صحافی صاحب۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ جاپانی مسلمان ہو گئے نا، تو ان کا وہی بیڑا غرق ہوگا جو پاکستان کا ہوا ہے۔ ان کو پتا چلا ان کو کوئی اسلام سے ہی چڑھا ہے، کوئی مولویوں سے نہیں۔ ہمارے یہاں تین طرح کے طبقے ہیں نا، کچھ تو جو علماء سے محبت کرتے ہیں، کچھ جن کو اسلام سے ہی چڑھا ہے، کچھ جن کو اسلام سے نہیں لیکن مولویوں سے بڑی چڑھا ہے۔ ان کو کہتے ہیں ہم دین سیکھیں گے تو ڈاکٹر سے سیکھیں گے، مولانا اسے ہم نے دین، جملہ دیکھیں کمپلیٹ کرنا پڑے گا آپ جو ہے، میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو میں بولتا رہوں گا، اگر چپ بیٹھے رہے تو پھر یہ مزے والی بات نہیں ہوگی۔ ہاں کچھ لوگوں کو مولاناؤں سے چڑھ ہو گئی ہے، کہتے ہیں دین سیکھنا ہے، اگر سیکھنا ہے تو مولانا لوگوں سے نہیں سیکھنا، ہمیں پڑھے لکھے لوگوں سے سیکھنا ہے، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسر یونیورسٹیوں کے، لمس یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب ہمیں سکھائیں گے۔ وہ جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں جن کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں، پگڑیاں، چار چار شادیاں، سولہ سولہ بچے، ہیں پرانے زمانے کے دقیانوس قسم کی سوچ ان کی، ان لوگوں سے ہم نے دین اور مذہب نہیں سیکھا۔ ہاں بعض لوگوں کی سوچ ہے، اب تو بہت سے لوگوں کی ہو۔ اچھا اس ٹاپک کو تو میں آج لے کے زیادہ نہیں چلوں گا کہ کس سے سیکھنا ہے کس سے نہیں سیکھنا، وہ ایک لمبا خود ایک ٹاپک ہے، لیکن اتنی بات بتا دوں، پھر ان کے پاس رپورٹیں بھی ہوتی ہیں، فلاں مولوی ایسا، فلاں مولوی ایسا، تو وہ بار بار ایک چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں۔ دیکھو ہر چیز اس کے اہل سے سیکھی جاتی ہے، इलाज डॉक्टरों से ही कराया जाएगा। अगर डॉक्टर दो नंबर भी हो ना तो एक नंबर डॉक्टर तलाश किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर दो नंबर हो गए हैं तो अब कसाईयों से आप ऑपरेशन करवाना शुरू कर दो। ऐसा होता है कभी कि डॉक्टर चूंकि दो नंबर है लिहाजा कसाई जो है उसने क्लिनिक खोल के तजर्बा हासिल कर लिया तो अब हम इलाज ऑपरेशन किससे करवाएंगे? कसाई से। ये नहीं होता। तो दीन उलमा ही से सीखा जाता है। हाँ, आवाम भी दीन का काम कर सकती है उलमा से सीख के। और दुनिया में कोई तबका 100% एक नंबर होता नहीं है सिवाय पैगंबरों के और सहाबा के जो नबी पर ईमान लेकर आए। बाकी 100% कोई एक नंबर हो नहीं सकता है। तो मौलाना कहां से 100% एक नंबर हो सकते हैं? सारे मौलाना यानी आप लोग कहते हैं ना जापानी एक नंबर होते हैं, तो आपका क्या ख्याल है 100% जापानी एक नंबर है? यहां मैं तो लोगों से मिला हूं, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बात जापानियों ने टोपियां कराई हैं कि पाकिस्तानी तो उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। क्योंकि जब जापानी एक नंबर होता है तो टोपी कराने में भी वो क्या होगा? एक नंबर होगा। वो बड़ी तमीज से टोपी, वो हमारी तरह चप्पल थोड़ी चोरी करेगा मस्जिद से। वो हमारी तरह मस्जिद से चप्पल नहीं चोरी करेगा, इससे जापान का नाम बदनाम होता है, समझ रहे? वो करेगा तो फिर खानदानी टोपी करेगा। अमेरिका को देख लो, बड़ी तमीज के लोग होते हैं माशाल्लाह, और ह्यूमन राइट्स की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब वो लोग दो नंबरी करते हैं तो छोटी मोटी दो नंबरियां नहीं करते। वो इराक पर बम बरसाते हैं। वो ये नहीं होता कि छोटा मोटा उन्होंने यहां से चोरी। मेरे हमारे महल्ले में एक चोर था, मैंने उसको, उसने मुझसे 8,000 रुपए कर्जा लिया और वापस कर दिया। मैं हैरान हुआ कि इसके बारे में तो रिपोर्टें मशहूर हैं कि दो नंबर आदमी है, 8,000 लेके वापस कैसे कर दिए। मैंने उससे पूछा, कहते हैं मौली साहब हम ये छोटे मोटे पैसे किसी के गसब नहीं, ये 8,000 ये दो वापस। तो भाई जब जापान में भी दो नंबर लोग हो सकते हैं तो मौलानाओं में भी हो सकते हैं। तो अब ये कि वो फलाना मौलवी ऐसा तो फलाना ऐसा तो फलाना ऐसा लिहाजा सारे मौलवी गलत हो गए, ये नहीं हो सकता। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। नबी ने फरमाया अना कासिम, मैं अल्लाह का इल्म तकसीम करने वाला हूं जो अल्लाह ने मुझे दिया, वल्लाहु हुवल मुअती, और अल्लाह देने वाले। तो नबी ने सहाबा को इल्म दिया, सहाबा ने ताबीईन को, ताबीईन ने तब ताबीईन को, सीना बसीना ये इल्म आज तक चला आ रहा है दीनी मदरसों में। तो मदरसों में दो नंबर भी होंगे लेकिन एक नंबर भी होंगे। रहा ये मसला कि ये पढ़े लिखे नहीं होते और डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं, लिहाजा हमने दीन उनसे सीखना है, या इंजीनियर या प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में, जिनका ये टॉपिक नहीं है मतलब, वो पढ़े लिखे होते हैं और मौलाना लोग चूंकि पढ़े लिखे नहीं होते इसलिए हमने इनसे दीन नहीं सीखना। तो ये बात खूब अच्छी तरह समझ लें कि पढ़ा लिखा की डेफिनेशन क्या है। जो जिस फील्ड का माहिर होता है ना उसमें अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो उस फील्ड में पढ़ा लिखा कहलाता है। देखो एक डॉक्टर है, अगर उसको इंग्लिश बोलना नहीं आती है लेकिन पढ़ा लिखा है वो, तुर्की में तो डॉक्टर में से किसी को भी इंग्लिश नहीं आती। हमारे रिलेटिव है, रिश्तेदार है तुर्की में, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं आता। क्या आप उनको जाहिल कहोगे? आप ये सोच के उनसे इलाज नहीं कराओगे कि इनको ये पढ़े लिखे नहीं है? ओ भाई वो अपनी फील्ड के माहिर है। अब आप कहो चुके मैंने गुर्दे का इलाज कर रहा है तो इसको इंग्लिश नहीं आती, तो भाई क्या गुर्दे को इंग्लिश आती है जो उसकी बात समझेगा? तो वो तुर्की जबान में नुस्खा लिख देगा, आप उसकी ट्रांसलेशन करवा लो। जब पाकिस्तान आते हो गूगल पे पड़ी हुई है लिखो, वो खुद ही लिख के बता देगा जी क्या लिखा है इसने। तो कुछ चीजें प्रोपेगंडे का असर है जिससे हमारा दिमाग क्या हो चुका है मुतासिर। इसी तरह लिबास देख के लोगों को वहशत होती है मौलाना लोगों की, कि इनका लिबास पढ़े लिखे वाले लोगों वाला लिबास, ये तो शलवार कमीज में ऐसा लगता है चंदा मांगने आए हैं। अभी मौली साहब मुझे कह रहे थे चंदा भी कर दे, मैंने कहा भाई मैंने चंदा किया ना तो फिर मेरे लिए पूरे जापान में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हर मस्जिद वाले कहेंगे हमारे लिए चंदा, मैं किसको मना कैसे करूंगा किसी को? वो कहेगा उधर ऐलान कर दिया था इधर ऐलान नहीं किया, तो इसलिए चंदे का टॉपिक ही नहीं रखना। बहुत माजरत मौली साहब, बहुत माजरत, सब मौलानाओं से माजरत कर रहा हूं। ये भाई चंदे का टॉपिक ही क्या करो, खत्म। अच्छा मेरे भी कोई रेट नहीं है यहां आने की, ये भी ध्यान में रखो। मेरा भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं आ रहा हूं तो इतने पैसों फीस दिया, इतना फ्री फोकट का है सब कुछ। تو کسی نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب ایک بیان کے پیسے رکھا کریں, ابھی آتے ہوئے کوئی ترغیب دے رہے تھے. میں نے کہا بھائی کیوں رکھیں, یہ تو غلط ہے. ایک طرف ہم کہیں کہ یار یہ جو اس پہ اجر ملے گا آخرت کے لیے, تو میں اگر اس پہ پیسے رکھنا, مجھے تو مل جائیں گے پیسے, یہ بتا دوں میں. ابھی مجھے تو لوگ بلا رہے ہیں, ابھی تو میں 1,00,000 روپے 2,00,000 روپے بھی ایک بیان کے رکھوں نہ دے دیں گے لوگ, لیکن پیسے ملیں گے پھر ثواب نہیں ملے گا, دعوت میں جان ختم ہو جائے گی. ارشاد بھائی نے جب مجھے انویٹیشن بھیجی نا کہ میں آنے جانے کا ٹکٹ دے دوں گا, میں نے کہا آپ نہیں دیں, ویزا لگوا دیں, میں اپنے خرچے پہ آؤں گا انشاءاللہ. وہ تو انہوں نے کرنے نہیں دیا, لیکن میری نیت یہ تھی. میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں تو بھائی اس میں ہمارا دنیا کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے. لباس ہر قوم کا اپنا ہوتا ہے, لباس کی بات کر رہا تھا نا, ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے. تو مولاناؤں کا بھی یہ کلچر ہے, چلنے دو, بےچارے پگڑی باندھتے ہیں, شلوار قمیض پہنتے ہیں, ان کو یہ اچھا لگتا ہے. آپ پینٹ شرٹ پہنو, کبھی مولانا نے کہا کہ یہ پتلون اتار کے تم بھی پاجامہ پہنو, کبھی کہا آپ کو کسی بیان میں؟ تو آپ کو ایک کلچر پسند ہے اس کو فالو کرو, ہمیں ایک کلچر پسند ہے اس کو فالو کریں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ان چیزوں سے کبھی بھی کسی سے دور نہیں بھاگا جاتا. بات سنو کہ مولانا بےچارا بات کیا کہہ رہا ہے, بات صحیح کر رہا ہے تو اس کو فالو کرنا پڑے گا, بات غلط کر رہا ہے تو بھائی کوئی کتنا پڑھا لکھا بھی بات غلط کر رہا ہے تو اس کو فالو نہیں کرنا. تو خیر یہ تو وہ بات تھی, اب میں اپن اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو تو مولاناؤں سے ہی چڑ ہے نا, وہ تو قصہ ختم, اب ہم اگلے کی طرف آتے ہیں. کچھ لوگوں کو اسلام سے چڑ ہے, تو جن صحافی نے میرے خلاف یا یہاں کوئی بھی اسکالرز آتے ہیں ان کے خلاف مضمون لکھا بھی, تو لیٹسٹ میں آیا ہوا ہوں تو پورا میرے اوپر ہی میرا خیال ہے چسپا کیا انہوں نے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ جاپانی لوگ اتنے کامیاب لوگ ہیں, اتنے پڑھے لکھے, ایجوکیٹڈ, اتنی تمیز والی زندگی ان کو گزر رہی ہے, تو کیا ضرورت ہے ایک پسماندہ ملکوں سے غربت مہنگائی کے ڈسے ہوئے لوگ آ کے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں, کس کی؟ اسلام کی. اور بزبان حال کہہ رہے ہیں خود تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, خود بھی مرے ہوئے ان کو بھی آگے مروائیں, برباد کر دیں گے ان کو, ان کو جینے دو بھائی خدا کے لیے, ان کو لائف کو انجوائے کرنے دو, یہ بڑا ترقی یافتہ ملک ہے, ان کو ان دقیانوسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, بیوی کے پاس گیا, دلہن سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ لطیفہ بہت پرانا ہو چکا ہے, لوگ سن کے بیزار ہو گئے, لیکن مجھے مزہ بہت آتا ہے اس سلسلے کو, بہت پرانا ہو گیا, لوگ سن کے بیزار ہو گئے. دلہن سے بات شروع کیسے کروں گی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, بہت لوگ, بعض لوگ بڑے تہذیبی یافتہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کروں نا, تو دلہن سے کہا کہ میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو میں جو جس سلسلے میں جاپان حاضر ہوا ہوں نا, وہ سلسلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاپان جب اتنا ترقی یافتہ ہے تو ان کو دین اور مذہب کی, اللہ رسول کی کیا ضرورت ہے, مولوی آ کے ان کو اللہ رسول کیوں سکھا رہے ہیں, بلکہ تم ان سے سیکھو کہ کامیابی کیا ہوتی ہے, ان سے سیکھو. تو اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس, اور آج اسی سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا. پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ میرے بھائی جس چیز کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے. سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہی ہے, یہ ہے ہی نہیں کامیابی. یہ سفر کو تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ اچھا بنا دیا, خوشگوار سفر ہے, جاپان کا سفر خوشگوار ہے, پاکستان میں جو ہم زندگی ایک مسافر خانہ ہے, ایک سفر ہے, وہ ذرا ٹینشن میں ہم سفر کرتے ہیں, ہر وقت منزل پہ پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جلدی پہنچ جائیں گے ہم, ٹھیک ہے, یہ خطرہ ہمیں ہر وقت وہاں ہوتا ہے. یہاں تھوڑا 80-85 سال لگ جاتے ہیں منزل تک پہنچنے میں, وہاں جلدی ہو جاتا ہے منزل. تو پہلی بات تو میرے بھائی, جس چیز کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہو پتن, وہ کامیابی نہیں ہے. یہ بات اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کو, اور پیغمبروں کے بعد قرآن اور سنت کے ذریعے علماء قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور نیک لوگ یہ بات بتاتے رہیں گے. دیکھو کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے, کامیاب اسے کہتے ہیں جو منزل تک پہنچ جائے, جو منزل تک نہ پہنچ سکے وہ کامیاب نہیں. آپ کو جاپان بھیجا گیا پیسہ کمانے کے لیے, یہاں آپ کی منزل ہے پیسہ کمانا, آپ اگر پیسہ نہیں کمایا تو آپ کامیاب کہلاؤ گے کہ ناکام کہلاؤ گے؟ ناکام کہلاؤ گے. لیکن آپ اپنی ویڈیو بنا بنا کے بھیج رہے ہو کہ میں چپلی کباب کھا رہا ہوں جاپان میں, میں کامیاب ہوں, میں یہاں گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا ہوں, میں کامیاب ہوں, میں یہاں پی رہا ہوں, میں کیا ہوں؟ کامیاب. میں لائف کو انجوائے کر رہا ہوں, میں کیا ہوں؟ کامیاب. ابا پوچھیں گے, بیٹا جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا, پڑھائی کے لیے بھیجا تھا, پیسہ کمانے کے لیے بھیجا تھا, وہ کما رہا ہے یا میرا ہی دیوا پیسہ اڑا رہا ہے شراب کباب میں؟ آپ کہیں گے, ابا کیا باتیں کر رہے ہو, کامیابی اسے کہتے ہیں لائف میں خوشیاں ہوں. دیکھو خوشیاں ہیں نا, آپ وہاں چپلی کباب کھا سکتے ہو, کھاؤ گے تو ہضم کر سکتے ہو. میں یہاں چپلی کباب کھاتا ہوں اور یہاں ہضم, کیونکہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھل گئے ہیں. میں نے 20 سال پہلے یہ پیشگوئی کی تھی اپنے بیان میں کہ ہمارا ماشاء اللہ کے پی کے اور کوئٹہ سے پشتو اسپیکنگ بہت آ رہے ہیں جاپان, اور ان کی نسل بھی بہت بڑھ رہی ہے, تو جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے. آج کھل گئے, تو میں نے تو وہاں جا کے بلاگ بنا رہے, مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ دیکھو یہ چپلی کباب میں نے 20 سال پہلے بیان میں پیشگوئی کی تھی. کیونکہ گروتھ ریشو جس قوم کا بڑھتا ہے نا, کلچر اسی کا آتا ہے. تو نسوار کی بھی پیشگوئی کی تھی اور چپلی کباب کی, دونوں چیزیں ہو گئی الحمدللہ. خیر, تو اب آپ کیا کر رہے ہو یہاں جو ہے نا, آپ دکھا رہے ہو چپلی کباب کھا رہا ہوں, لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. بے وقوف لوگ سمجھیں گے آپ کامیاب ہو. جو احمق اور بے وقوف اور ظاہر پرست لوگ ہوں گے نا, جو کسی چیز کی ڈیپتھ میں گہرائی میں گھسنے کا ان کو شوق ہی نہیں ہے, وہ کہیں گے یار کیا انجوائے کر رہا ہے. جیسے ٹک ٹاک پہ جب میاں بیوی کو لوگ دیکھتے ہیں نا, لوگ اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور تصویریں کھینچ رہے ہیں, تو جو میاں بیوی گھروں میں لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنی پیاری زندگی ان کی, کیسی ہنسی خوشی زندگی. او بھائی یہ گھر میں بھی ایسے رہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, ٹک ٹاک میں کیمرے کے سامنے سارے ہنسی خوشی ہی رہتے ہیں, کون لڑ, وہ لڑ تھوڑی رہیں گے کیمرے کے سامنے آ کے. اس لیے آج کل ہماری جو بےچاری خواتین بھی بہت سارے بیان سن رہی ہوں گی, ابھی سن رہی ہیں یہاں پردے کے پیچھے, تو یہ ٹک ٹاک میں جو شوہر ہوتا ہے نا, اس کو دیکھ کے اپنے شوہر سے بدگمان نہ ہوا کرے. وہ ٹک ٹاکر شوہر ہے, وہ صرف ادھر اپنی بیوی کو خوش رکھا ہوا ہے, گھر میں اتنی تمیز سے بات نہیں کرے گا وہ. اس کو پتا ہے ادھر میں ایک تھینک یو بولوں گا, ہزاروں لائکس آئیں گے اس کے, ہزاروں لاکھوں روپے بیوی کے سامنے مسکرانے کے اگر 1 لاکھ روپے کسی کو مل رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں نہیں, 32 لگوا لے آدمی 24 گھنٹے مسکراتا رہے, کیا خیال ہے؟ خواتین نہ دکھا رہی ہوتی ہیں اپنے شوہروں کو, دیکھیں یہ کتنا ہی مری میں لے کے گھوم رہا ہے بیوی کو, اور فلاں جگہ لے کے گھوم رہا ہے, اور کتنا خوش, اور ایک ہم ہے ایک آپ ہے, ناک میں مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں. اور مرد بھی پریشان ہوتا ہے وہ, کیونکہ ٹک ٹاک پر اکثر خوبصورت لڑکیوں کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. آدمی کہتا ہے یہ دیکھو کیسی کیسی ہورے لے کے گھوم رہے ہیں, اور ابا نے میرے لیے کیا بہو لے کر آئے, اپنے لیے کیا بہو لے کر آئے. بھائی حقیقت کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے, میڈیا کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے. فلموں میں ہمیشہ ہیرو آخر میں بچتا ہے کمبخت. ادھر آپ اگر ہیرو کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو نا, ایک ڈاکو سے پھٹ پنگا لوگے نا آپ مر جاؤ گے. ہیرو پوری فلم میں پتہ نہیں کتنے ڈاکوؤں کو مار کے ملکوں کے ملک فتح کر کے مرتا بھی ہے, تو بالکل لاسٹ میں مرتا ہے. تو فلموں کی دنیا, میڈیا کی دنیا اور ہے, اور حقیقت کی دنیا اور ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ آپ نے یہاں سے ابا کو ویڈیوز بھیجی, ابا کہہ رہے ہیں بیٹا تیری لائف کیسی ہے, تو کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں ابا دیکھو چپلی کباب, چائے, شراب, کباب, لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. ابا کہے گا یہ کامیاب ہوں میں, لوگ بھی سمجھیں گے کیا ہوں میں کامیاب. لیکن عقل مند کہے گا بھائی تو باپ کے پیسے پہ اتنا کما رہا ہے, اتنا کھا رہا ہے, تجھے تو تیرا باپ چھوڑے گا نہیں. جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا وہ کام بھی تو نے کیا کہ نہیں کیا؟ احمق اور بے وقوف ظاہر اور حال کو دیکھ کے, پریزنٹ کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے, اور جو گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ فیوچر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے یا یہ ناکام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میرے بھائی فیوچر کس کا کامیاب ہے؟ پہلی بات, جس بیچارے کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد ہی نہ پتا ہو اس کو منزل کبھی بھی پتا نہیں ہو سکتی, اور جس کو منزل نہ پتا ہو کیا وہ منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے گا؟ اور جو منزل تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا کیا وہ منزل تک پہنچے گا؟ اور جو منزل تک پہنچ ہی نہ سکتا ہو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو ہم شروع سے شروع کرتے ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے, ہم کیوں پیدا ہوئے. آپ دنیا میں جتنی کامیاب قومیں سمجھی جاتی ہیں نا, جتنی کامیاب قومیں, یا کامیاب لوگ سمجھے جاتے ہیں. آپ ان سے پوچھو کہ آپ دنیا میں کیوں آئے, ان کے پاس اس سوال کا جواب بولو نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں یار ان کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہے, ہر سوال کا جواب ہے. دنیا میں جتنے بڑے بڑے فلاسفر ہیں, اسکالرز ہیں, ان کے پاس دنیا کے ہر سوال کا جواب ہے. آپ پیسہ کمانے کا طریقہ پوچھیں, گوگل پہ لکھے آ جائے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کوئی نہ کوئی ماہر ہوگا جو طریقہ بتا رہا ہوگا. آج کسی نے بتایا ایک بڑا زبردست پیسہ کمانے کا طریقہ, جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا ان سے بھی تھوڑا سا ہوشیار رہا کریں. یہ پیسے کمانے کے طریقے بتا بتا کے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک نے اکاؤنٹ بنایا اپنا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ میں آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتاتا ہوں صرف $2 میں. آپ لوگ $2 بھیج دیں مجھے اس اکاؤنٹ میں اور میں پھر ایک پورا تحریر ہے میرے پاس, وہ میں آپ کے پاس بھیج دوں گا. اب $2 لوگوں کے لیے اتنے مشکل نہیں تھے, لوگوں نے کہا ٹرائی کر لیتے ہیں. اس طرح سے کروڑوں روپے اس کے پاس آ گئے. تو اس نے ایک بیان دیا, اس نے کہا یہ ہے پیسہ کمانے کا طریقہ. شارٹ میں کروڑوں روپے ایسے ہی کمائے جا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کی دنیا میں نا آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. تو دنیا میں ہر چیز بتا رہے ہیں ہمیں, ماہرین بتا رہے ہیں. جاپان کے ماہرین تو اور بہت کچھ بتا دیتے ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے. کیا کچھ نہیں بنا لیا انہوں نے. بھائی یہ جو سوال ہے نا کہ ہم کیوں بنے, یہ انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ سوال انسانوں سے پوچھا نہیں جائے گا, یہ اس کا جواب وہ دے گا جس نے ہمیں بنایا ہے. اور بنانے والے کو لوگ لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کس نے بنایا, کیوں بنایا, کیوں دنیا میں آئے, کیا مقصد ہے ہمارا اور ہمارا انجام کیا ہوگا, ہمیں بھیجا کیوں گیا. ان سوالوں پہ انسانیت غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیدا ہو رہے ہیں, کھا پی کے ترقی کر کے مر کے ختم ہو رہے ہیں, اسی میں تو زندگی گزر رہی ہے. اس لیے اللہ تعالی نے ایک لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کو بھیجا اور ان پر آسمانی کتابیں نازل کی. ان کتابوں کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے. قرآن نازل کیا آخر میں اور اس کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے. یعنی قرآن کا یہ کمال ہے کہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے, یہ بھی بتاتا ہے کہ کیوں بنائی ہے, یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں کیوں بنایا گیا, یہ بھی بتاتا ہے کہ میں واقعی اللہ کا کلام ہوں. ان ساری باتوں کے جواب ایک ہی کتاب میں آپ کو دلائل کے ساتھ ملیں گے. تو جس نے ہمیں بنایا ہے نا میرے بھائی, جب تک آپ اس سے نہیں پوچھیں گے ہم کیوں بنے ہیں, اس وقت تک آپ کو آپ کی منزل سمجھ میں نہیں آئے گی. جس کام کے لیے بنے ہو اس کو تو فوکس کر نہیں رہے آپ. کیا کر لو گے آپ 1000 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر ٹرین میں سفر کر کے؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو سفر آپ کا 8 گھنٹے میں ہوتا وہ آپ کا 1 گھنٹے میں ہو جائے گا. اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی حاصل بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہوگا. آپ پہلے 60 سال میں مر جاتے تھے, 80 سال میں مرو گے. اس سے زیادہ آپ کو کوئی کامیابی ترقی کر کے حاصل ہونے والی نہیں ہے. پہلے آپ جو تھے وہ کہیں ہڈی ٹوٹ جاتی تو جڑتی نہیں تھی, اب جڑ جاتی ہے, مصنوعی ٹانگیں لگ جاتی ہیں. تو پہلے لگڑے ہو کے زندگی گزارتے تھے 10-20 سال, اب ٹانگوں پہ 10-20 سال گزار لو گے. اس سے زیادہ حاصل ہونے والا اس ترقی سے کچھ بھی بولو نہیں ہے. بلکہ اب تو اور کچھ چیزیں تو سائڈ افیکٹ بھی ہیں. میں تو ابھی بلوچستان سے ہو کر آیا ہوں. میں اس سفر سے پہلے میں نے وہاں پسماندہ علاقوں میں لوگوں کی 99-100 سال عمر دیکھی, جن کے پاس ترقی کا نام و نشان نہیں ہے. ابے میں نے کہا یہ ہم سے اچھے ہیں یار, نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پہن رہے ہیں, عمریں کتنی ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ابھی میں ایک شخص سے مل کر آیا, اس نے کہا میرے والد کا بھی 99 سال کی عمر میں انتقال ہو, بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں, ترقی اور تعلیم سے دور. میں نے کہا بھائی صاحب کیا کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا بکریاں ہوتی ہیں یہاں پہ, اور اگتا تو کچھ نہیں ہے سوائے گندم کے. تو گندم اور بکری, اسی بکری کا گھی, اسی بکری کا دودھ, اسی بکری کا مکھن, اس پہ نکال دیا کتنے سال, 99. میں نے کہا وہ وٹامن سی کدھر گیا بھائی؟ ڈاکٹر تو کہتے ہیں روزانہ ہمیں اتنی کوانٹٹی میں کیا چاہیے, وٹامن سی چاہیے, اتنا آئرن چاہیے, اتنا پوٹاشیم چاہیے, اتنا میگنیشیم چاہیے, اتنا فلانا چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, ہیپاسٹی کے چاہیے, پتہ نہیں کیا کیا چاہیے. تو کہاں گیا بھائی وہ؟ کچھ بھی نہیں, اس کو ستو چاہیے, اس کو بکری کا دودھ چاہیے. نکال لیے 99 سال. اس سے وہ بندہ جو 50 سال میں ترقی یافتہ ملک میں مر جاتا ہے, اس سے تو میرا خیال ہے وہ 100 سال والا جو پہاڑوں میں رہ کے زندگی کامیاب زندگی گزار لیتا ہے, وہ زیادہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اتنا زیادہ اس ترقی کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اور پسماندہ ہو جائیں, اسلام تو ترقی کا آپ سے زیادہ قائل ہے, لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو ہمارے دماغوں میں ایک بھوت سوار ہو گیا ہے نا, جس کو ہم نے کامیابی سمجھنا شروع کر دی ہے, اس تصور کو اپنے دماغ سے نکالیں. ترقی کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے, اس پر تو میرے بہت سارے بیانات ہیں. پسماندگی کا یا تنزل کا حکم نہیں دیتا اسلام. جب اسلام آیا تو ترقی تو اسی وقت شروع ہوئی ہے. لیکن یہ جو ترقی کو آپ نے ہدف بنا لیا ہے, مقصود بنا لیا ہے, کامیابی سمجھ بیٹھے ہو, یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے. یہ جاپان کے سائنسدان دور نہیں کریں گے, کیونکہ یہ فالٹ تو خود ان کے اپنے اندر موجود ہے. یہ ٹیکنیکل فالٹ اللہ اور قرآن دور کرے گا, پیغمبر دور کرتے ہیں, اور پیغمبر اسی ٹیکنیکل فالٹ کو دور کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. اور آج ہم بھی یہی ٹیکنیکل فالٹ نکالنے کے لیے جاپان میں آپ کے پاس آئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. یہ مریں گے پھر بھی, 100 سال بھی عمریں ہو جائیں نا, تو اس کے بعد کیا ہے؟ موت ہے آگے. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر کے بالآخر کہاں چلے گئے؟ قبر میں. تو آپ نے کیا کیا ترقی سے؟ یہ کیا کہ آپ کراچی سے پشاور پہلے پہنچتے تھے 24 گھنٹے میں, اب پہنچ رہے ہو 12 گھنٹے میں. تو جب سب سے پہلا جو میرے اور آپ کے لیے ضروری سوال ہے نا, وہ سوال یہ کہ ہم کیوں بنے, جب تک اس سوال کا جواب ہم تلاش نہیں کریں گے اور اس کے مطابق اپنی لائف کو نہیں گزاریں گے, اس وقت تک کامیابی کا تصور آپ دماغ سے نکال دیں. وہ سوال یہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تم خود نہیں بنے ہو, تمہیں کسی نے بنایا ہے. ہم ڈارون سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے بنے. ڈارون تھوڑی بتائے گا بھائی, یہ وہ بتائے گا جس نے ہمیں بنایا ہے. ڈارون تو پھینکے گا, پھینک رہا ہے. اس نے تھیوری پیش کر دی, آٹومیٹیکلی ایسے ہوا, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہوا, پھر بندر بنا, پھر وسیم بھائی بن گئے, غفار بھائی بن گئے. اور اس کو بھی اپنی اس تھیوری پر یقین نہیں ہے. اس نے کبھی نہیں کہا کہ 100% ایسا ہو گیا, مے بی پاسبل ہے, ممکن ہے ایسا ہوا ہو. اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے, جو بالکل illogical بات ہے, جس کا نہ سر نہ اس کا پیر. کبھی دنیا میں ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ ایوالو ہو کے چیزیں آٹومیٹیکلی اتنی عجیب بن جائے. میں تو کل نماز پڑھتے ہوئے نا بار بار میرے دماغ میں خیال آ رہا تھا, ایک آنکھ کیسے بن گئی بھائی ہماری؟ جب مجھے خیال آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں یا دنیا بے وقوف ہو گئی ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ بے وقوف ہو. اتنی عجیب آنکھ ہے ہماری. یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہماری ویڈیو بنا رہا ہے, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. کاپی خود بخود بن سکتی ہے؟ کوئی سائنسدان آ کے کہے کہ خربوں سال میں یہ ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں آیا ہے, تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی جھوٹ بول رہا ہے. جو ڈیجیٹل کیمرہ انسان نے بنایا وہ آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا, اس کا ایک اسکرو بھی خود بخود ٹائٹ نہیں ہو سکتا. اور بغیر نٹ بولٹ کے پوری آنکھ جس کو دیکھ کے کیمرہ بنایا گیا ہے, جو اوریجنل ہے, وہ آٹومیٹیکلی خود بہت کیسے وجود, خربوں سال میں بھی خدا کی قسم وجود میں نہیں آ سکتی وہ. اس لیے قرآن کہتا ہے ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے خود آٹومیٹیکلی بن گئے یا خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ ظاہر ہے نہ آٹومیٹیکلی. روبوٹ جو بے جان ہوتا ہے وہ خود بہت خربوں سال میں نہیں بن سکتا. جاندار چلتا پھرتا دیکھتا انسان خود بہت نہیں بن سکتا. اس کو کسی ایسی ذات نے بنایا ہے, ایسے سافٹ ویئر پانی میں انسٹال کیے جو ماں کے پیٹ میں جاتے ہیں اور اس میں کان آنکھ ناک دل دماغ جگر گردے بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر ماں کے پیٹ سے 9 مہینے میں باہر آتا ہے. باہر آتے ہی ماں جو روٹی کھاتی تھی اس سے بچے کے آنکھ ناک بنتے تھے, اب اسی روٹی سے ماں کا دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. یار مادے میں ایسی مینجمنٹ خدا کی قسم خربوں سال میں بھی خود بخود نہیں ہو سکتی, ناممکن نہیں. کیا عجیب چیز ہے نا, روٹی سے آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, اسی روٹی سے اب کیا بن رہا ہے؟ دودھ بن رہا ہے, اور ایگزیکٹ صحیح ٹائم پہ بن رہا ہے جب بچے کو ضرورت ہے. اور ایسا دودھ بن رہا ہے اس سے بہتر خوراک اس بچے کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی. سائنسدان تو بڑے راستے کہتے ہیں نیچرل ہے, نیچر کا حسن ہے. وہ بھائی نیچر میں کیسے اتنا حسن پیدا ہو گیا؟ نیچر کی کیا آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتی ہے؟ نیچر کی کیا دماغ ہے جس سے وہ سوچتی ہے؟ نیچر کی کیا کان ہے جس سے وہ سنتی ہے؟ نیچر کی کیا زبان ہے جس سے وہ بولتی ہے؟ نیچر تو خود کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو قرآن سب سے پہلے آپ کو تنبیہ کرتا ہے, تم بنے نہیں ہو, تمہیں کسی نے بولو بنایا ہے. تو مخلوق سے مت پوچھنا کہ کیسے بنے ہو, جو بنانے والا ہے وہ بتاتا ہے. مشین سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کیسے جڑی ہو, جو جس نے مشین کو بنایا نا وہ بتائے گی کیسے میں نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے. آپ گھر میں بائک لے کر آ گئے, بائک سے پوچھ رہے تم کیوں بنی ہو, بائک جواب دے گی؟ آپ بائک جس نے بنائی ہے نا اس کمپنی سے پوچھو گے بھائی اس کا مقصد کیا ہے. ہم لوگ چونکہ وہ کتاب نہیں پڑھتے اس لیے بائک رکشے میں لگا کے چلا رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بائک کے پیچھے کیا ہوتا ہے, اس کا پچھلا پہیا نکالتے ہیں پوری چنچی لگا دیتے ہیں, کیونکہ وہ کتاب ہم نے پڑھی بائک میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دو بندوں کو بٹھانے کے لیے, اور ہمارے یہاں پورا سسرال بائک پہ ایچ پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے وہ کتاب چھوٹی نہیں ہوتی کس کو پلایا کیوں گیا. ایمبولینس میں لوگ براتیں جا رہی ہوتی ہیں اور بائکوں پہ پورے پورے چنچی لگی ہوئی, سو سو بیس بیس آدمی بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس میں, اور عید والے دن بقرعید والے دن ایک میاں بیٹھا ہوا ہے, بیگم بیٹھی ہوئی ہے, چار چھ بچے, جہاں جہاں ہینڈل پہ بھی جگہ ملتی ہے بٹھا کے کہاں جا رہے ہیں عید منا کے. ان کو یہ خوف نہیں ہوتا, اور فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں روڈ پہ, ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ فاسٹ ٹریک پہ آپ بیوی اور بچوں کو سب بغیر ہیلمٹ کے بٹھا کے چلا رہے ہو تو یہ عید کا پروگرام پورا ہونے کے بجائے وڑ بھی سکتا ہے. یہ پروگرام کیا ہو سکتا ہے, وڑ جائے گا, ذرا سا سلپ ہوئے نا تو سارا بڑگڑک ہو جائے گا. تو اس لیے بھائی سب سے پہلی بات اپنے ایمان کو مضبوط کرو, ہم بنے نہیں ہیں. میں بار بار اس ٹاپک کو چھیڑتا ہوں, لوگ تنگ آ گئے ہیں, لیکن بھائی میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں یہ ٹاپک. اللہ کو نہیں مانو گے تو آگے, میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں, اللہ کی بات کر رہا ہوں, اس کو نہیں مانو گے تو آگے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو اللہ نے بنایا ہے, اور اللہ کہتا ہے یہ کتاب میری کتاب ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں قرآن, اس کی بھی دلائل کے انبار لگا دیے تاکہ لوگ اس میں شک نہ کریں. اللہ نے اس کتاب کو نازل کر کے کہا لا ریب فیہ, اس کتاب کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اے اللہ تو نے کہہ تو دیا کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ تیرا کلام ہے تو پھر اس کے مقابلے میں جتنی کتابیں ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ سب سے سپیریئر ہے. باقی کتابوں کی ویلیو ہے اس کے مقابلے میں نہیں ہے, کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ کوئی سچ بول نہیں سکتا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. دیکھو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں, کوئی مفاد ہوتے ہیں, اللہ کے کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے, وہ سب پہ غالب ظاہر ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو اور انسان کو بنا دیا, اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے بڑا اہم سوال ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی پھر تو فنش, اس کے آگے اب کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی. تو اللہ نے دلائل کے انبار لگائے کہ یہ کتاب کس کی ہے, میری. پہلی بات, 1400 سال پہلے یہ نازل ہوئی ہے, اور پوری دنیا میں آپ سرچ کر کے دیکھو آج تک قرآن کے کسی نسخے میں کوئی ایک زبر زیر پیش کا بھی اختلاف بولو نہیں, یہ ہو نہیں سکتا کسی انسان کی کتاب کے ساتھ, ہو نہیں سکتا, کیونکہ 1400 سال پہلے دعویٰ کیا انا نحنو نزل ذکرا و انا لہ لحافظون. اے نبی آپ غم نہ کریں, یہ قرآن میں نا ایک عجیب بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے, ایک کتاب لے کر آئے جس کو قرآن کہا جاتا ہے, جب یہ نازل ہو رہی ہے تو مشرکین مخالفت کر رہے ہیں, تو اللہ نے کیا کہا ورتل القرآن ترتیلا. ابھی چند آیتیں نازل ہوئی ہیں, ایک دو سورتیں نازل ہوئی ہیں, اور اللہ نے اس کا نام رکھ دیا القرآن. قرآن کا مطلب بے تحاشا پڑھی جانے والی. اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ حیران ہوں گے, بھائی بے تحاشا کہاں پڑھی جا رہی ہے, اسے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. چار آدمی ہیں جو سنتے ہیں تہجد میں, باقی تو سارے مخالفت کر رہے ہیں, اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے بے تحاشا پڑھی جانے والی. نام جب شخصیت کے اگینسٹ ہو تو یہ مذاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دیکھو آپ کا بچہ تھا, پیدا ہوا, آپ کو نہیں پتا چلا کہ یہ بڑے ہو کر بہادر بنے گا کہ بزدل, جب بڑا ہوا تو پتا چلا مکھی سے بھی ڈرتا ہے یہ, چوہے سے بھی ڈرتا ہے, اور بیگم سے تو سب مسلمان ڈرتے ہی ہیں, یہ ہر ایک سے ڈرتا ہے, بلی سے ڈرتا ہے, چوہے سے ڈرتا ہے. تو اب کسی نے کہا بھائی شناختی کارڈ میں اس کا نام جو ہے نا, جو آپ نے پہلے نام رکھا تھا وہ اچھا نام رہی ہے, اس کا نام چینج کر دو. پہلے کوئی بھی غفار ستار کوئی بھی نام تھا تو کسی کی ضرورت ہے آپ کو نام چینج کرنے کی نوبت ہے. آپ نے اس کا نام رکھ دیا بہادر خان. لوگ بولیں گے بس کرو یار, وسیم رکھ دیتے, سلیم رکھ دیتے, سمندر خان رکھ دیتے, چنگیز خان رکھ دیتے, کم از کم بہادر خان اس کے سوٹ بولو نہیں. جو بچہ چھپکلی سے ڈرتا ہے اس کا نام بہادر خان رکھ رہے ہو, لوگ مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے؟ اللہ میاں نے قرآن کا نام قرآن اس وقت رکھا جب کوئی پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ نام کی سلیکشن انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتی, یہ اسی ذات کی طرف سے ہو سکتی ہے جسے معلوم ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل نام یہی ہے اس کتاب کے لیے, کیونکہ دنیا میں جتنا اسے پڑھا جائے گا اتنا دنیا میں کسی کتاب کو نہیں پڑھا جائے گا, جتنا اسے سنا جائے گا اتنا کسی کتاب کو نہیں سنا جائے گا, جتنا اسے سمجھ کے پڑھا جائے گا اتنا کسی کتاب کو سمجھ کے بھی نہیں پڑھا جائے گا, جتنا اسے بے سمجھے پڑھا جائے گا اتنا کسی کتاب کو بے سمجھے بھی نہیں پڑھا جائے گا. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے کھڑے ہو کے پڑھا جائے گا, کھڑے ہو کر سنا جائے گا. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے باوضو ہو کے پڑھا جائے گا, باوضو ہو کے سنا جائے گا. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے ایک ایک وقت میں پانچ پانچ لوگ حرم میں گول دائرے میں کھڑے ہو کر تراویح میں سن رہے ہوں گے. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے رمضان میں کروڑوں لوگ, کروڑوں حافظ ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں نماز میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوں گے. اتنا پروٹوکول جس کتاب کو دیا جائے گا اسی کو قرآن کہا جا سکتا ہے. تو نام اس وقت قرآن رکھا جا رہا ہے جب یہ پروٹوکول کا اس کا ہزارواں حصہ بھی نہیں تھا. اس کا یہ اس کی علامت ہے, یہ کتاب انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے, ورنہ اتنا پروٹوکول نہیں مل سکتا تھا بھائی, ناممکن تھا. اور آپ یہ عجیب بات دیکھو کہ جب یہ کتاب نازل ہوئی ہے نا, اچھا قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے مصنف کا نام نہیں ہے. آپ جب بھی کوئی کتاب خریدتے ہو نا سب سے پہلے آپ دیکھتے ہو بھائی رائٹر کون ہے. واحد کتاب ہے جس پہ رائٹر کا نام بولو نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا کون ہے, کہا کہ یہ کس کا کلام ہے, اللہ کا. یہ وہ واحد کتاب ہے جو کتاب کو پیش کرنے والا ہے وہ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور کہنے لگے کہ آپ جو کتاب لے کر آئے ہو جس کو آہستہ آہستہ لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا ہے, اب لوگ تو ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو ہم بھی دشمنی نہیں چھوڑیں گے, تو ایسا کرتے ہم کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. جو کتاب متنازع ہوتی ہے تو مصنف سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ مضمون ٹھیک ہے یہ, لیکن ہاتھ تھوڑا سا کیا رکھ لو بھائی, ہلکا رکھ لو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں, اس میں جو ہمارے بتوں کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا, یہ جو ہم پتھر کے بت بنا کے ان کے سامنے جھکتے ہیں, تو قرآن یہ کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ الہم ایدی یبطشون بہا, یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں, کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے نہ ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں. کسی مندر میں جس بھگوان کو لا کے رکھ دیا گیا قیامت تک وہ وہی بیٹھا رہے گا, اپنی جگہ سے کچھ بھی ہو جائے وہ ہلنے کا نام نہیں لے گا, وہ دیکھ نہیں سکتا, وہ سن نہیں سکتا. مشرکین نے کہا اس قسم کی جو آیتیں ہیں وہ ہمیں ٹینشن دیتی ہیں, یہ والی آیتیں آپ کیا کر لیں, نکال لیں. ٹھیک ہے اللہ کی توحید بیان کریں لیکن بتوں کا تذکرہ آپ کیا کر دیں, نکال دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں اس پہ ابو بکر عمر سے مشورہ کرتا ہوں, ہم غور کرتے ہیں اگر کوئی کمپرومائز کا راستہ نکلتا ہے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے, بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل ہمیشہ سے کیا ہوتے ہیں, سوائے میاں بیوی کبھی حل نہیں ہوتے, بڑھتے ہیں. میاں بیوی کے مسائل مذاکرات سے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں, خراب ہی ہوتے ہیں, یاد رکھو. اس لیے میاں بیوی میں جب پھڑا ہو نا تو بس ٹائم گزارو, خود ہی سیٹ ہو جائے گا, ٹھیک کرنے کی کوشش
نہیں کرنی.
یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں, تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جب آپ کی بیوی بولے نا کہ میری ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے, تو آپ بولو پھر میری بھی ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے. نیت یہ نہیں ہو کہ میں اپنی ماں کو واقعی بٹھاؤں گا, بولا بھائی ڈیلے کرو پھٹا, ایسا نہ اس کی ماں کے پاس بیٹھ جاؤ, مسئلہ اس سے پروگرام بڑھ جائے گا, اس سے کون بیٹھ کے حل کرے گا. نیت یہ کرو کہ کون بٹھائے گا, دونوں کی مائیں بیٹھ گئیں پھر تو کبھی بھی حل نہیں ہوگا, بس بات دے لے کرنے کے لیے. پھر وہ کہے اچھا ٹھیک ہے اپنی ماں کو بٹھاؤ, بولے نہیں تم اپنے باپ کو بٹھاؤ, میں اپنے باپ کو. اس طرح تین دن گزارو سیٹ ہو جائے گا معاملہ, خود ہی سیٹ ہو جائے گا. یہ رشتہ ایسا ہے نا کہ یہ جرگوں سے حل جرگوں تو جب ہو جب خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آ رہی ہو پھر جرگا شرگا بٹھاؤ, اس سے پہلے اسی طرح ٹائم پاس کرو. یہ دنیا کیا ہے بھائی, مسافر خانہ ہے, اسی طرح گزرے گی اور بچے بھی ہو جائیں گے اسی میں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی اتنا بیوی سے پڑا رہتا, تو ایک دن میں نے کہا کہ یار ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہو تو کیا مسئلہ. کہتے ہیں کیا کریں ابھی چوتھا بچہ ہونے والا ہے جو ہے نا, ابھی مجھے فکر ہو رہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو لڑائی بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ بچے بھی. صحیح ہے, اس کا مطلب تعلقات اتنے خراب نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا, مشرکین نے کہا کہ بھائی کمپرومائز کر لیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا ہو, کبھی دیکھ لیتے ہیں ذرا بات کر لیتے ہیں, بات چیت سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے. سورہ یونس کی آیتیں نازل ہو گئی, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر دوں, بلکہ میں تو اس میں تمہیں ایک اور بات ایڈ کر کے بتاتا ہوں. تم بات کر رہے ہو کہ اس میں تبدیلی کر دو, تبدیلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ میرے بس میں نہیں ہے. بلکہ کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبیع الا ما, تو کیا ہے اگلی آیت مولوی صاحب؟ نہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میں اس کو اپنی طرف سے چینج نہیں کر سکتا. اور اسی سے ملتی جلتی آیت یا تو یہی ہے, یہ اسی سے ملتی جلتا مضمون ہے, انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے خود ان آیات کو فالو نہ کیا تو جس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں, مجھے ڈر ہے کہ وہ عذاب میرے اوپر نہ آ جائے. جتنا تم اس کے حکم کے پابند ہو 100% اتنا ہی میں بھی اس کے حکام کا پابند ہوں. میرے اور تم میں اس کے حکم کو فالو کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. مجھ سے بھی اسی طرح سوال ہوگا جیسے تم سے سوال ہوگا. میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے, میں پیغمبر ہوں, میسنجر ہوں, میں گاڈ نہیں ہوں, میں خدا نہیں ہوں. خود یہی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. آج کوئی مذہبی رہنما جو باطل مذہب کے لوگ ہوتے ہیں یا باطل لوگ ہوتے ہیں, ذرا سی عزت ملتی ہے تو لوگوں کو کس کی طرف لانا شروع کر دیتے ہیں؟ اپنی طرف. ہمارے نبی نے معجزے بھی دکھائے, چاند سے دو ٹکڑے کر کے دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو پانی میں ڈالا تو اس میں چشمہ پھوٹ گیا اس سے. اس کے باوجود جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں, آپ جواب کیا کہتے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, یہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں, اللہ جب چاہتا ہے تو کر دیتا ہے, جب نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ما کان لبشر, اللہ فرماتے ہیں کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا دے, پیغمبر بنا دے اور وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لانا شروع کر دے. کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے. حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جو آپ کو عزت صحابہ کے ایمان لانے کے بعد ملی تھی, اللہ سے ہٹا کے کس کی طرف لگا سکتے تھے؟ اپنی طرف. صحابی رسول نے دیکھا ایک اونٹ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو سجدہ کرے, بتاؤ بہترین آپشن تھا نا, بہترین آپشن تھا نا. نبی نے کیا فرمایا؟ لو كنت آمر احدا ان يسجد لي احد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. نا 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 نا, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں, اگر ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کسی کے لیے جائز نہیں, کبھی نبی نے کسی کو اپنے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, صحابہ کرام کے بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے. نبی نے جو افراد تیار کیے تھے نا, افراد کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے شخصیت کا کہ اس نے جو چیز تیار, جو افراد تیار کیے وہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوگی میں اس کی گردن اڑا دوں گا. غم تھا, محبت تھی. نبی نے سب سے پہلے جس شخصیت کو تیار کیا ہے نا, جو بالکل نبی کے عین مطابق, وہ ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا, یا ایھا الناس, اے لوگو, من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات, تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے. وَمَن كَانَ, پھر آیت پڑی قرآن کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قرآن کی آیتیں پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، اگر ان پر موت واقع ہو گئی یا وہ قتل کر دیے جائیں میدان جنگ میں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ دین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھوڑی چل رہے ہو، دین پہ کس کی وجہ سے چل رہے ہو؟ جس خالق کا پیغام لے کر، وہ تو میسنجر آف گاڈ ہے. اپنی شخصیت کو اتنا کلیئر رکھنا اتنی عزت کے باوجود، کیا یہ معاذ اللہ کسی جھوٹے پیغمبر میں یہ کوالٹی ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے. کیسے افراد تیار کیے، ان کو بتا دیا بھائی میری پوزیشن میسنجر آف گاڈ کی ہے، میں گاڈ نہیں ہوں، تو خدا ہے آسمانوں میں، عبادت اسی کی کرنی ہے. تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا، من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات. اگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یا عبادت کا مطلب کیا، ان کی وجہ سے دین پہ چلتا تھا، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی موت واقع ہو گئی. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا نا نبی کی زندگی میں، فانہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت کبھی بھی نہیں آئے. یہ اتنی کلیئرٹی یہ کسی دین برحق میں ہی ہو سکتی ہے، یہ کسی باطل دین میں نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ آپ چینج کریں، نبی نے کیا فرمایا، میں اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا. تو قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فالو بھی قرآن کو کیا جا رہا ہے، یہ بھی قرآن کی صداقت کی دلیل ہے. میں چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین تو آئے نا کہ یہ وہی یہ اللہ کا کلام ہے. انسانوں میں اتنی پاور نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے موٹیویٹ کرے. وہ دیکھو ڈاکٹر صاحب آج کل لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کم کھاؤ. دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ کتنے لوگوں نے کم کھا لیا؟ خود ڈاکٹر نہیں کھا رہا کم، لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر سگریٹ نہ پیو، اور سگریٹ کے دھوئیں ناک سے بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور منہ سے بھی، اور بتا رہا ہوتا ہے سگریٹ صحت کے لیے کیا ہے. بیسیوں ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. سگریٹ نہیں چھوٹ رہی، ڈاکٹروں سے نہیں چھوٹ رہی. وہ لوگوں کو کہہ رہے کم کھاؤ، لیکن لوگوں کہہ رہے فاسٹنگ کرو، ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دو. چھوڑ دیا لوگوں نے، بہت کم لوگ. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، شہر رمضان الذی من شہید منکم الشہر فلیصم. نازل کس پر ہو رہی ہے؟ جو امی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ پڑھنا جانتے ہیں، ان پر ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کئی گھنٹے بنتے ہیں یہ، اس وقت کیا کرے، وہ کھانے پینے کا نہ کرے. آج کروڑوں انسان 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن کے اس حکم کو فالو کر رہے ہیں. اس میں کہاں سے ایسی موٹیویشن آ گئی بھائی؟ ایک آرڈر چلا ہے اور پورا سعودیہ روزے رکھتا ہے، پورا یو اے ای جو مسلمان ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اکثریت روزے رکھ رہی ہے، جن کی تعداد کروڑوں میں بنتی ہے، چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ اجنبی ہو، یہاں بھی رکھتے ہوں گے روزے لوگ. یار ایسا کھانا پینا دنیا کی کوئی فیک کتاب چھڑوا سکتی ہے کسی سے؟ ناممکن ہے. یہ اتنی طاقت اور اتنی زبردست موٹیویشن کسی جھوٹی کتاب میں نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. نماز کو دیکھ لو، وضو کروایا، اس وقت سے 1400 سال سے مسلمان نماز سے پہلے کیا کرتے آ رہے ہیں؟ وضو کرتے آ رہے ہیں. ورنہ 5 ٹائم کسی ڈاکٹر کو بولو کہ کسی سے منہ دھلوا کے دکھا دے، نہیں دھلوا سکتے. تو کس قدر ان جتنے بھی حکام جو بھی اسلام آج دنیا میں زندہ ہے، آپ حج کو دیکھ لو، کروڑوں لوگ اگر ہر سال کے حساب سے دیکھا جائے تو چند سالوں میں کروڑوں لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے وہاں جا کے ان کو پیسے ملتے ہیں کیا؟ کسی قوم کا تہوار اور عبادت اتنی مہنگی ہے جتنی مسلمانوں کی ہے؟ مجھے بتاؤ نا، کسی قوم، کوئی بھی دنیا کی قوم جو کسی مذہب کو فالو کرتی ہے، بھائی ادھر توجہ رکھیں، بچوں کو تھوڑا کنٹرول کریں، دنیا کی کوئی بھی قوم، یہ کھانا شانا بعد میں لگا دیں تاکہ بیان میں ڈسٹربنس نہ ہو، بیان میں لوگ ڈسٹرب نہ ہو. تو کیونکہ کھانا آئے گا نا تو پھر آپ کا بھی دل ادھر جائے گا، میں بھی ادھر، میرا بھی دل ادھر جائے گا، ہم سب مسلمان ہیں آپ کو پتا ہے. تو جتنا خرچہ مسلمانوں کے تہواروں پر ہوتا ہے اور حج پہ ہوتا ہے، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کی عبادت پہ اتنا خرچہ نہیں. آپ بتاؤ کسی ہندو کو کہ ہم جو حج کرنے جاتے ہیں نا 15 لاکھ میں ہو رہا ہے، کرتے کیا ہیں؟ وہاں جا کے اللہ کے گھر کے گرد گھومے, عرفات میں اسٹے کیا, دھوپ میں کھڑے ہوئے, اور اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ 15 لاکھ خرچ کرنے کا صلہ ملتا ہے کہ جو بال لے کر گئے تھے وہ وہاں چھوڑ کے واپس آ جائے, سر مڈا کے آتے ہیں. اللہ میاں بھی کہتے ہیں اب تم حج کر کے آئے ہو, انعام کیا ملے گا؟ ٹینڈ کرا کے آؤں گا. تھوڑی سی جو پرسنالٹی تھی اس کی بھی ایسی کی کیسی ہو, ٹینڈ کرا کے آؤ گے وہاں, ورنہ احرام کھلے گا نہیں تمہارا. قربانی کے الگ خرچہ, اور جو ٹینشن ہوتی ہے وہاں چلنا, کتنا کراؤڈ, کیا ہے وہی قرآن کہہ دیا وللہ علی الناس حج البیت, لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے میرے گھر کی زیارت کریں. کروڑوں اور وہ لوگ اب کروڑوں لوگ گئے اور اللہ کے گھر کی زیارت آج بھی کر کے آ رہے ہیں, اتنی بے دینی کے باوجود ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے. اور یہ آیت پیش کرنے والے وہ ہیں جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. ایسی موٹیویشن کہاں سے آ گئی بھائی؟ اتنی ترغیب کیسے مل گئی لوگوں کو کسی جھوٹی کتاب پر ایسا عمل؟ بولو ممکن نہیں ہے. کر لیتے چار لوگ کر لیں گے, 4 کروڑ نہیں کر سکتے, 4 ارب نہیں کر سکتے. قربانی کو دیکھ لو آپ, قربانی کی فضیلت قرآن نے بیان کی, حدیث نے بیان کی. سب سے مہنگا ترین تہوار غیر مسلموں کے تہوار ہیں, اتنا خرچہ نہیں ہوتا, اور عیاشی ان کی بہت ہوتی ہے ان تہواروں میں. مسلمانوں کے پاس عید اور عید الاضحیٰ, دو عیدیں ہیں نا, دو تہوار, اس میں بھی ان کی جیب سے نکلتا ہے اپنے لیے اتنا نہیں نکلتا جتنا غربا اور مسکینوں کے لیے نکلتا ہے. عید الفطر میں جو فطرانے کی رقم اگر آپ کاؤنٹ کرو نا, 1 اربوں روپے بنتی ہے جو غریبوں کے پیٹ میں جاتا ہے. تہواروں میں خوشی کیا ہے؟ امیر کس کو کھلا رہا ہے؟ غریب کو. اور قربانی مالدار لوگ کرتے ہیں, اتنا کھاتے نہیں ہیں جتنا اس قربانی کے گوشت سے غریب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسا نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں, یہ کسی انسان کا خود ساختہ نظام نہیں ہو سکتا. انسانوں کی بنائی ہوئی کرسمس ہے, ہندوؤں کی ہولی ہے, اس تہواروں کو دیکھو اور مسلمانوں کے تہواروں کو دیکھو. مسلمانوں کا تہوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, اور تہذیب یافتہ قوم میں پیدا ہی نہیں ہوئے. کیسا بہترین تہوار دے کر گئے, کیسا بہترین وراثت کا نظام دے کر گئے, کیسا بہترین نکاح اور طلاق کا نظام دے کر گئے, کیسا بہترین نماز اور روزے کا نظام دے کر گئے. کسی ایک اسلام کے آرڈر کو, حکم کو اٹھا کے دیکھو, اس سے بہتر حکم پوری دنیا کی کسی قوم کے کسی مذہب کے پاس آپ کو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ملے گا. اس کے ہم پلہ ہونا تو دور کی بات ہے. کسی آرڈر کو اٹھا کے دیکھ لو آپ. ایک لبرل سیکولر آدمی نے اعتراض کیا, اس نے بولا یار یہ کیسا نظام ہے, مسلمان لوگ بیوی کو 3 طلاق نکالتے, اتنا مضبوط رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے, یہ ایک نظام ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا تفصیلی دلیل تو بعد میں پیش کروں گا, مجھے ایک بات بتاؤ, مسلمانوں کے فیملی سسٹم میں فیملی کو توڑنا سب سے آسان, یہی اعتراض ہے نا؟ بعض دفعہ اعتراض کرنے والے اتنے خوبصورت انداز سے اعتراض نہیں کرتا, میں اس کو الفاظ کا جامع پہنا کے نا اس کے اشکال کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا. میں نے کہا آپ کا اعتراض ایکچولی یہ ہے, اس میں انگلش کا تڑکا لگا دو تو پھر تو زبردست اعتراض بن جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ کا جو اصل اعتراض ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا فیملی سسٹم کو توڑنا بہت کیا ہے, 3 لفظ زبان سے نکالے اور ایسی کی تیسی, غصے میں نکال دیے, جذباتی نکال, یہ ہے, یہ نظام ہے جو 1400 سال کا. تو یہ ذکیانوسی نظام اس زمانے میں بھائی نہیں چل سکتا. اتنا مضبوط رشتہ ہے کورٹ میں, غیر مسلم ہو گیا تو کورٹ میں جاتے ہیں, جج پہلے 2 تھپڑ لگاتے ہیں, دونوں کو سمجھاتا ہے محبت سے, پھر دیکھتا ہے نہیں بن پا رہی تو ڈاکومنٹس بنتے, یہ کیا کھڑے کر ٹھک ٹھک ختم. میں نے کہا دیکھو تفصیلی دلائل تو میں اس پر پورے پورے بیان کر چکا ہوں اسلام کے نظام طلاق پر, کہ اس سے بہتر کوئی نظام ہو نہیں سکتا. اس کے جو آپ کو سائڈ افیکٹ نظر آ رہے ہیں نا, وہ اس لیے کہ آپ نے اس کی ڈیپتھ میں جا کے غور کیا نہیں ہے, اس کے فائدے آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں. میں نے کہا صرف مجھے ایک بات بتاؤ, میں پہلے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کوئی قبلہ حکیم صاحب تھے, بڑے اچھے حکیم تھے, بیمار آ رہے ہیں خاص بیماری, وہ دوا دے رہے ہیں, وہ سارے بیمار ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں. اب کسی نے آ کے کہا کہ حکیم صاحب آپ اس مرض میں یہ جو دوا دے رہے ہو یہ تو بنتی نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر آیا, کوئی افلاطون, کوئی سقراط, کوئی بکراٹ ٹائپ کے لوگ آئے, انہوں نے کہا یہ تو بنتی نہیں ہے, ایکچولی اس میں تو یہ کیمیکل ہے, ایکچولی وہ کیمیکل ہے. حکیم یا ڈاکٹر کوئی جو دوا سے علاج کر رہا ہے وہ بات سمیٹنے کے لیے کیا کہے گا, بھائی رزلٹ دیکھ لو, یہ لیبارٹریاں رکھو اپنی طرف اپنے پاس, یہ سارے ٹیسٹ رکھو اپنے پاس, رزلٹ کیا ہے؟ فلاں کینسر کا پیشنٹ تھا, یہ دوا دی وہ بھی ٹھیک ہو گیا, اس کا ٹیسٹ کرا لو وہ ٹھیک نکلے گا, ٹھیک ہے نا؟ اس کو بھی جب ریزلٹ صحیح آ رہا ہے اس کا مطلب تمہاری تحقیق میں غلطی ہے, تمہارے اعتراضات میں کیا ہے, غلطی ہے. مثال سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اسلام نے فیملی سسٹم کو توڑنا کتنا آسان رکھا. یہ اعتراض ہے لبرل اور سیکولر لوگوں کا, یار تین طلاق نکالو ختم. میں نے اس سے کہا مجھے یہ بتاؤ اتنا توڑنا آسان جو جتنا آسان کسی مذہب میں نہیں ہے, کسی قوم میں نہیں ہے. امریکہ میں بیوی کو جب آپ چھوڑتے ہیں نا آدھی جائیداد چھوڑنی پڑتی ہے. دنیا چھوڑ دے آدمی کہتے بیوی نہ چھوڑوں میں, یہ ہوتا ہے. جاپان میں بھی ایسے ہی ہے رپورٹیں جو ہمیں مل رہی ہیں. دنیا چھوڑنا آسان ہے, بیگم چھوڑنا مشکل. اور اسلام میں بیگم چھوڑنا بہت آسان. یہ لفظ نکالو. اور اتنا اللہ نے دوبارہ شادی کو بھی ناممکن کر دیا کہ تین طلاق میں دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ اعتراض سرسری غور سے سمجھ میں آتا ہے, لیکن مجھے بتاؤ پھر بھی طلاق کا ریشو کس قوم میں کم ہے؟ مضبوط فیملی سسٹم دنیا میں سب سے زیادہ کس قوم میں ہے؟ جس میں فیملی توڑنا آسان ہے اس میں ٹوٹ کم رہی ہے, جس میں توڑنا مشکل ہے اس میں ٹوٹ زیادہ رہی ہے. تو کوئی اس 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 قانون میں کوئی خوبی ہے جو دیکھنے میں خامی لگ رہی ہے لیکن اس کے اندر کوئی خوبی بولو چھپی ہوئی ہے؟ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ اس پر میرا پورا بیان ہے, میں بھی اس ٹاپک میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا اتنا آسان ہے توڑنا, لیکن میرے ابا نے بھی میری ماں سے وفا کی, نئی رشتے کو توڑا. میرے دادا دادی نانا نانی چچا چچی پھپا پھپھی خاندان میں آپ کو طلاق میں 1% نظر آئے گی. میجورٹی کیا ہے؟ وہ ڈیورس نہیں دیتی. اور اب تو رجحان بڑھ گیا ہے ڈیورس کا, وہ اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے بڑھا ہے. اب تو اس لیے رجحان بڑھا. دنیا میں سب سے زیادہ فیملی کو توڑنا مسلمانوں میں آسان, لیکن فیملی ٹوٹنے کا ریشو مسلمانوں میں سب سے کم ہے. کوئی حسن ہے ان احکام میں جو میری اور آپ کو اس سرسری غور سے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ لیکن 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. اٹ مینس کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ نظام نہیں تھا. آپ کو بھی کسی ایسی ذات نے سکھایا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے ہر طرح کے حالات سے پہلے سے واقف تھی. وہ ذات کبھی کوئی غیر مسلم کہا کہ نا تمہارے یہاں بڑے آرام سے فیملی ٹوٹ جاتی ہے, تو اس کو بولو تمہارے یہاں تو بہت مشکل سے ٹوٹتی ہے لیکن ٹوٹنے کا ریشو تمہارے ہاں زیادہ ہے. ہمارے یہاں بہت آرام سے ٹوٹتی ہے پھر بھی توڑتے نہیں ہیں. کیوں؟ ایک چھوٹی سی حکمت بتا دوں میں. آپ کے پاس ایک گلاس ہے لوہے کا جسے توڑنا بہت مشکل ہے, لیکن اس کو توڑنے پر آپ کو مل رہے ہیں پیسے. آپ لوہار کے پاس جا کے توڑوا دو گے. اور ایک گلاس ہے شیشے کا کانچ کا لیکن بڑا قیمتی ہے, اسے توڑنا بہت آسان ہے لیکن آپ پھر بھی اس کو توڑنے کی کوشش آسان تو لیکن توڑو گے نہیں. اسلام نے جو نکاح کا سسٹم بنایا ہے نا, خواتین سے پیش کی معذرت, بہت دفعہ معذرت, میں 100 رکعت توبہ کے پڑھ لوں گا, اب یہ بولنا پڑ رہا ہے مجھے. ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے نکاح کا کہ جتنی خواتین پیدا ہوتی ہے نا, سپلائی ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں ڈیمانڈ ان کی زیادہ رکھی ہے, تاکہ جب کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں آئے تو مشکلات سے آئے, اس کو مارکیٹ میں عورت میسر نہ ہو. یہ تو اب ہول سیل کے حساب سے طلاق یافتہ کنواری اور بیوہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ مرد کی نظر میں عورت کی ویلیو ختم ہو گئی, ورنہ ایسا ہوتا نہیں تھا. جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے نا, تو پھر عورت ملتی نہیں ہے, تو جس کو ملے گی اس کو پتا ہے توڑنا آسان ہے, مگر وہ توڑنے کی غلطی کرے گا نہیں, اس کو پتا ہے بڑی قیمتی چیز ہے. جب اس کی ڈیتھ میں جا کے غور کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا بھائی نکاح طلاق میں بھی اسلام نے جو سسٹم پیش کیا ہے اس کا بھی کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو میں جلدی سے ٹاپک کو بس سمیٹتا ہوں میں. تو بھائی قرآن جو ہے نا, قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, اور اپنے ہونے کا ثبوت بھی قرآن خود ہی دیتا ہے. اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں قرآن کی عظمت تو بیٹھے نا. قرآن جو کہے گا آپ کو اس کو ویلیو تو دو. اب قرآن بتاتا ہے کہ اللہ بتاتا ہے, قرآن کا مطلب کون بتاتا ہے؟ اللہ. الحمد سے لے کے والناس تک ہر بات اس کی درست ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تبارک الذی, جو قاری صاحب نے آج آیت پڑھی ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. زندگی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی, ہو سکتی ہوتی تو روبوٹ میں جان کیوں نہیں پڑ گئی بھائی؟ ساری دنیا کے سارے انسان بھی روبوٹ کو زندہ نہیں کر پا رہے. اللہ کہتے ہیں میں ہوں جو حیات پیدا کرتا ہوں. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کیوں بنایا میں نے تمہیں؟ بہت اہم آیت ہے, آپ لوگوں کی توجہ ہے یا تھک گئے ہیں؟ جی
10 پیسے سے زیادہ ہمارے جاپانی کی بھی تھوڑا سا
ڈسٹرب تو باہر بھی آواز آ رہی ہے کہ
جب نکلتے ہیں
اچھا بھائی یہ کر کے نکلے بس میں سمیٹ رہا ہوں ابھی 10 بجنے والے تو مجھے پہلے بتا دیتے نا اچھا جی
سم ٹائم
کیا کہہ رہے ہیں
سم ٹائم
ہو کبھی کبھی ہوتا ہے تو جلدی سے سمیٹتا ہوں میں بات کو اصل میری بیان کی تمہید لمبی ہوتی ہے جو ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے وہ اس کے لیے ٹائم پھر کم بچ جاتا ہے جو لیکن وہ تمہید لمبی نہ ہونا تو آخر کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اصل تو آخر ہی سے ہوتا ہے نا وہ کسی نے پوچھا نا کہ نیوٹن کا لا بتاؤ اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے میں نے چلو آخر سے سنا تو کہتے اٹس کالڈ نیوٹنز لا آخر سے ہوتا ہے تو اصل تو آخر ہی ہوئے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ترقی کرنے کے لیے نہیں ترقی اس کا ایک حصہ ہے اس کا ایک حصہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے لیکن اصل مقصد وہ نہیں ہے میں نے تمہیں پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا میں جانوروں میں یہ نہیں دیکھتا کون اچھا ہے کون برا ہے میں نے ان کو فطرت سے پیدا کیا اور اسی راستے پہ چلا دیا کتا اگر وفادار ہے تو قیامت تک وفادار ہی رہے گا وہ بے وفا ہے کوئی جانور تو ہمیشہ کیا رہے گا وہ بے وفا کتے کو دم ہلانے پر ثواب نہیں ملتا شیر کو بہادری پہ نشان حیدر نہیں ملتا وہ گاڈ اس میں سافٹویئر ہی بہادری والے اس کو بلی اپنے بچوں کو شوق سے پالتی ہے بچے جب بلی کے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو وہ بھول جاتے ہیں اس بھولنے پر ان کو گناہ بولو نہیں ملتا اللہ کہتے ہیں انسان کو جو میں نے پیدا کیا اس میں میں نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھا بھی بن سکتا ہے اور وہ برا بھی بن سکتا ہے تو میں نے پیدا اس لیے کیا ایک ایسی مخلوق کو میں آزمانا چاہتا تھا ایک ایسی مخلوق پیدا ہو میں اس کو دیکھوں کہ کون اچھا بنتا ہے اور کون برا بنتا ہے لہذا بلی کے بچے بڑے ہو کر اپنی ماں کو بھول جائیں ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے انسان کا بچہ بڑا ہو کر یا 18 سال کا ہو کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جائے اللہ اسے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو آپ نے اپنے بلی یا مرغی کے بچے اپنی ماں کو بڑے ہو کر بھول جائے کوئی گناہ بھائی بچوں کو کنٹرول کرے نا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر آپ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں گے آپ کو اللہ بولو نہیں چھوڑے گا وہ بھائی بچوں کو سائڈ پہ لے کے جائیں سب بچوں کو دیکھ رہے ہیں میں بھی تو کسی کا بچہ ہوں نا مجھے بھی تو دیکھ تو آپ اگر بڑے ہو کر اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو تو اللہ آپ کو بولو نہیں چھوڑے گا تو قرآن کہہ رہے والا تک اللہ ماں باپ کے سامنے بڑھاپے میں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اولڈ ہاؤس یا اولڈ ہوم تو بہت ہی دور کی بات ہے برداشت کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میسنجر آف گاڈ ہے آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جس کو بوڑھے ماں باپ ملے بڑھاپے میں اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہیں کر لیا یعنی جنت کا اتنا بہترین آپشن جس نے ضائع کر دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے یا گھر میں رکھ کے خدمت نہ کر کے اس پر اللہ کی لعنت میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں جیسے کوئی پاکستان میں نہ کمائے اس پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا نارمل ہے یار اب بے روزگاری ہے لیکن کوئی جاپان آئے اور یہاں بھی نہیں کما رہا اس پر پاکستانیوں کی استغفر اللہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہو یار تمہارے پاس تو کمانے کا آپشن ہے اتنی اچھی تنخواہیں تم بھی اگر غریب ہو تو لوگ کہتے ہیں لعنت ہے کہتے کہ نہیں کہتے یار تو یہاں رہ کے بھی غریب ہے کہتے نہیں کہتے یار تف ہے تمہارے اوپر لعنت کا لفظ ذرا گاڑا ہو جاتا ہے تف ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بالکل یہی انداز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا بہترین آپشن تھا یار وہ بوڑھے ہو گئے تمہاری زندگی میں اور اب تمہیں اپنے گناہ معاف کروانے کا موقع ملا ان کی خدمت کر کے اور تم ان کی خدمت نہیں کر رہے اور جنت واجب نہیں کر رہے اپنے اوپر تو نبی نے کیا فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو اس چیز کی میرے بھائی جاپانیوں کو بھی کیا ہے بہت شدید ضرورت ہے یہ جو صحافی نے کالم لکھا تھا نا جاپانیوں کو کیا سمجھانے آ رہے ہو خالی لائن میں چلنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے ایک آدمی آیا کسی سے بائک مانگنے کے لیے گاؤں میں کسی نے بائک خریدی تو آپ کو پتا گاؤں میں تو کسی کو نئی چیز آئے نا تو ساری دنیا پیچھے پڑ جاتی یار وہاں جانا ہے یار وہاں جانا ہے تو لوگ آتے تھے بھائی مجھے تھوڑی دیر کے لیے بائک مل جائے گی मैं पेट्रोल डाल दूंगा, जब पेट्रोल डालने के ऑफर दे रहे तो कौन रोकेगा फिर, चल भाई ले जा। हर थोड़ी देर में कोई आता, भाई मुझे बाइक मिल जाएगी आपकी, मैं पेट्रोल में डाल दूंगा। एक दिन उसको गुस्सा आया, एक बंदा आया कह रहा है भाई जरा बाइक चाहिए, पेट्रोल में डाल दूंगा। वो खाली डब्बा लेकर आया, बोला इसमें पेट्रोल डाल और उसको चला के ले। बाइक में सब कुछ पेट्रोल। तो भाई जापानियों से अगर आपका टकराव हो ना तो आप उनको बताएं दुनिया में सब कुछ डिसिप्लिन नहीं होता, सब कुछ तरक्की नहीं होती, सब कुछ सेहत नहीं होती, और भी कुछ चीजें हैं। सबसे पहले आप बने क्यों हो, आपको अपनी मंजिल का तयन करना पड़ेगा, एक अहम बात। दूसरी बात यह कि अच्छे अच्छा कामयाब है और बुरा क्या है, नाकाम है। अच्छे की डेफिनेशन क्या है, यह भी अल्लाह से पूछना पड़ेगा। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो जिना करता है वो जिना को बुरा नहीं कहता, जो शराब पीता है वो शराब को बुरा नहीं कहता, जो माँ बाप को ओल्ड हाउस में जापानी कहते हैं कि हम माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा के बुरा काम कर रहे हैं, वो कह रहे हमारे तो माँ बाप ने खुद बोला था मैं डाला हूं वहां पे। भाई इसलिए बोला था कि उन्होंने अपने माँ बाप को खुद दाखिल किया, वो तो बोलेंगे। दुनिया में जो बुराई आम हो जाती है, लोग उस बुराई पे लेबल क्या लगा देते हैं, अच्छाई का। होमोसेक्सुअलिटी, जो लोग होमोसेक्सुअलिटी में पड़े हुए हैं वो इसको बुरा कहते हैं, उन्होंने तो लॉ पास करवा के लीगल कर दिया इसको। तो कुरान का दूसरा कमाल ये है जिस जो आपको जापानियों को बताने की जरूरत है दलाइल के साथ, वो यही है भाई अच्छाई और बुराई इंसान तय नहीं करेंगे। इंसान जब भी अच्छाई को एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले अपना सेफ साइड रखते हैं अपने लिए। जो चर्च पीता है वो चर्च के खिलाफ कभी भी कानून पास नहीं होने देगा, इंसानों से थोड़ी पूछा जाएगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसलिए इसमें भी अल्लाह ने गाइड कर दिया, तो अल्लाह ने बता दिया तौहीद अच्छी है, शिर्क क्या है। हिंदू शिर्क को बुरा कहेगा क्योंकि वो अपने अपने बाप दादा से पूछता है, वो तो बुत परस्ती के आदमी है। भाई खुदा से पूछो, कुरान से पूछो, अल्लाह कहेगा मैं पत्थरों के बने हुए बुतों के सामने झुकने को पसंद नहीं करता, जिसने बनाया सिर्फ उसी के सामने झुकना पड़ेगा। अल्लाह से अगर पूछते हैं, इंसानों से पूछोगे जिना बुरी चीज है, लोग कहेंगे भाई अगर लीगल है तो बुरी चीज नहीं है, इलीगल है तो क्या है बुरी है। अल्लाह क्या कहता है, लीगल हो या इलीगल हो, ला तकरबु जिना, जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब भटकने की भी तुम्हें इजाजत नहीं है। शराबियों से पूछो शराब बुरी चीज है या नहीं, अमेरिका की गवर्नमेंट से, जापान की गवर्नमेंट से पूछो, गवर्नमेंट कहेगी भाई अगर एक खास मिकदार में पी है, लेवल में पी है तो अच्छी है, अगर उस क्वांटिटी से तजावुज करते हो कि पता ही नहीं चलता पीने के बाद कि मैंने किन को निकालना था और किन को निकाल दिया। वो फायर ब्रिगेड के हमले में एक बंदा था शराब पी के आया था, वो इतने बंदों को निकाल के ले आया ना और खुश हो रहा है देखो मैं पी के आया हूं और मैंने कितने बंदों की जान बचा ली। लोगों ने कहा सारा वो हमला निकाल दिया तो आग बुझाने के लिए आया, बताओ उन्हीं को निकाल दिया। तो शराबी से पूछोगे, दुनिया से पूछोगे, वो कहेंगे भाई अगर एक खास मिकदार में है तो ठीक है, उससे तजावुज मत करो। अल्लाह क्या कहता है, एक कतरा भी क्या है शराब का नजस है नापाक के कपड़ों में लग जाए नमाज नहीं होती, पीना तो दूर की बात है। तो ये भी है भाई, ये भी जहान है। आप इन लोगों से पूछो खानदान को बनाना और जोड़ना अच्छा काम है बुरा काम है, ये कहेंगे पर्सनल आपकी आपका मसला है, आप अगर निकाह करके बच्चे पैदा करते हो नहीं करते ये आपका हेडेक है, ये गवर्नमेंट का हेडेक नहीं। आप अच्छा शहरी वही है जो टैक्स टाइम पे देता हो। अल्लाह से पूछोगे अल्लाह कहेगा जो निकाह नहीं करता या देर से करता है वो बुरा है, जो बर्बक करता है और उसकी औलाद भी होती है वो क्या है, वो अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहा है। तज़व्वुजुल वदूद अल वलूद, नबी ने फरमाया ऐसी औरत से निकाह करो जो तुम्हें औलाद कसरत से दे, जो तुम्हें औलाद कसरत से दे। नस्ल की कमी को इस्लाम पसंद नहीं करता, नस्ल बढ़ाने को इस्लाम क्या करता है पसंद। अगर आप इस्लाम को मानते हो तो फैमिली प्लानिंग वालों के जितने नारे उठा के आपको डस्टबिन में फेंकने पड़ेंगे, भाई खुदा के सामने आपकी कोई हैसियत नहीं है। आते हैं लोग अफलातून बन के आबादी बढ़ रही है तो यूं हो जाएगा, तो देखो जिन मुल्कों में आबादी घटी है ना इतनी तरक्की के बावजूद भी वो फना हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं वो। जापान में चपली कबाब के होटल क्यों, अगर जापानियों की नस्ल बढ़ रही होती तो यहां चपली कबाब के हम लोग आते हैं यहां पे जॉब करने के लिए, आप लोगों को यहां घुसने देते ये लोग, कहते भाई तुम देसी लोग हो यार, यहां का माहौल खराब कर रहे हो तुम। इस्लाम ने पहले से हुक्म क्या दिया है, नस्ल रोकने का बढ़ाने का। फिर इस्लाम ने सबसे ज्यादा तरजीह दी है रिश्तेदारी को, खूनी रिश्तों को, दोस्त पर अल्लाह ने भाई को क्या दी है तरजीह दी है, समझते नहीं हो। गर्लफ्रेंड पर अल्लाह ने किसको तरजीह दी है, मुंह से बोल ले किसको, बीवी को। गर्लफ्रेंड से हंस के बात करने पर कोई सवाब नहीं मिलता, गर्लफ्रेंड से पूछोगे تو وہ کہے گی کہ میرا بوائے فرینڈ بہت اچھا ہے, مجھ سے جب بات کرتا ہے مسکرا کے بات کرتا ہے. اللہ سے پوچھو گے تو اللہ کہے گا بہت برا ہے کہ جو اس کے لیے حلال نہیں اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اور بیوی سے مسکرا کے بات کرو گے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے کیسے محبت کا اظہار کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, میں برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی, پیغمبر کو جب پیالہ پکڑایا جاتا نا انہی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے اور پانی پیتے. آج بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہر عورت کو یہ اعتراض ہے کہ میرا میاں ادھر لگا ہوا ہے فون پہ, پتہ نہیں وسیم نام پہ, کہ یہ وسیمہ ہے یا وسیم ہے, نام شکیل رکھا ہوا ہے, نکلتی شکیلا ہے وہ, نام وحید رکھا ہوا ہوتا ہے, جب تحقیق میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ وحیدہ ہے. میں بھی خواتین سے کہتا ہوں, آپ کو بھی تو شوق تھا نا لبرل آزاد خیال آدمی کا, تو اب آزادی اسی کا نام ہے. آپ کو بھی تو دیندار رشتوں سے چڑ تھی نا, کسی تو نمازی پرہیزگار قسم کا یہ تو نہیں چاہیے, ہمیں تو ایڈوانس ماڈرن چاہیے. تو ماڈرن تو پھر مارکیٹ میں اسی ٹائپ کے ماڈرن مارکیٹ میں کیا کر رہے ہیں. اور ایک خاتون نے, جو ماڈرن خاتون ہے لیکن اس نے مضمون بڑا اچھا لکھا فیس بک پہ, کہیں مضمون تھا ماڈرن خاتون ہے, اس نے ایک بات لکھی ہے, وہ ماڈرن مذہبی نہیں ہے. اس نے لکھا کہ کمبخت اگر شوہر ہینڈسم ہونا تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے چکر بہت ہوتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے اس کو پسند کیا 20 لڑکیاں اور پسند کر رہی ہوتی ہیں, تو اس لیے جو ہینڈسم نہ ہو اسی سے شادی کیا کرو. یہ اس کی رائے تھی کہ جس کو تم ہی کسی طرح سے پسند کر لو, کسی اور کو وہ کسی بھی زاویے سے پسند بولو. یار یہ حالات ہو گئے. تو اللہ کی نظر میں بھائی جو چیز اچھی ہے نا اس کو کیا ماننا پڑے گا؟ اللہ کی نظر میں نکاح اچھا ہے. گرل فرینڈ بولو, یہ رشتہ مانتی نہیں ہے, اسلام مانتا ہی نہیں ہے. اسلام اولاد کا قائل ہے, خاندان کا قائل ہے, رشتہ داری جوڑنے کا قائل ہے, اللہ کی عبادت کا قائل ہے. یہ چیز جاپانیوں میں آپ کو نظر نہیں ہے. جو ان کی خوبی ہے وہ اسلام نہیں بتائی ہے, وہ لے لو ان سے. بلکہ بولو بھائی ہم تو بھول چکے تھے, تم میں ہم نے آ کے یہ خوبیاں دیکھی تو ہمیں اسلام کی وہ خوبیاں یاد آ گئی. مثال کے طور پر مشہور ہے جاپانی جھوٹ نہیں بولتے, تو اللہ نے کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. قرآن پہلے سے منع کر چکا ہے. آپ کہتے ہو جاپانی لوگ معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, قرآن پہلے 1400 سال کہہ چکا ہے کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, ایمان والے لوگ اپنی امانتوں اور معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. ابو جندل کو نبی نے رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا مشرکین کے حوالے, اپنا بندہ پکڑ کے واپس کیا کیونکہ اگریمنٹ ہو چکا تھا, تاکہ یہ انگلی نہ اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی پابندی نہیں کرتے. تو آپ نے جب یہاں رہنا ہے آپ نے اپنے کیریکٹر کو ان سے اچھا کر کے دکھانا ہے, ٹیکس آپ نے پابندی سے دینا ہے, لا کو آپ نے ان سے زیادہ فالو کرنا ہے. یہ لوگ کہیں کہ یار یہ واقعی اسلام کو فالو کرتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ باتیں اللہ رسول کی کر رہے ہو اور جب قانون کی بات آئے تو صبح شام قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہو. اس سے آپ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ. وقت میرے پاس کیونکہ محدود تھا, 10 بجے انہوں نے بتایا کہ بیان ختم کرنا ہے آپ نے, اور 10:11 ہو گئے, اس لیے میں اپنی بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھے پہلے بتاتے نا تو میں پھر اسی حساب سے چلا لیتا اس کو. مجھے بتایا گیا کہ ٹائم قیامت تک ہے آپ کے پاس, مجھے بتائے گا. اچھا دعا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اسلام کو دل سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو بھی تبلیغ میں اور علماء کے ساتھ اور دینی جو بھی دینی دین کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جوڑا کریں, ان نسلوں کی حفاظت کریں اور رشتہ داری کو جوڑیں. یہاں پہ آپ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو, اس سے کیا ہوگا؟ ترقی تو آپ کو ویسے ہی مل گئی ہے, حکمران بھی یہاں کرپٹ نہیں ہے. جو چیز کمی ہے وہ آپ کی کمی کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. تو آپ کی لائف ان سے زیادہ اچھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.